تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الدين يسر قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفية السمحة به قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سيد بن ابي سيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے الدین یسر، دین آسان ہے، اور ترجمۃ الباب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں کہ احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین وہ ہے جو سیدھا اور آسان. یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ الباب باندھا ہے. ترجمۃ الباب کا مطلب میں عرض کر چکا ہوں، باب کے عنوان کو کہتے ہیں. فن حدیث میں اسے ترجمۃ الباب کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی عادت شریفہ ہے کہ جب وہ ترجمۃ الباب باندھتے ہیں تو کبھی تو قرآن کریم کی آیت لاتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لاتے ہیں، یا قرآن و احادیث سے جو مفہوم ہوتا ہے اس کو ترجمۃ الباب بناتے ہیں، اور کبھی باب کو بغیر عنوان کے چھوڑ دیتے ہیں، صرف باب ان کہہ کے آگے حدیث لے آتے ہیں. پھر ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث لاتے ہیں اس حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ کوئی مناسبت ہوتی ہے. جو عنوان باب کا باندھا اسی مناسبت سے اس کے نیچے حدیث لاتے ہیں، اور بعض اوقات مناسبت اتنی دور کی ہوتی ہے کہ سطری نگاہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مناسبت پر جوڑ کیا ہے. لگتا ایسا یہ ہے کہ عنوان کچھ اور باندھا ہے اور اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ کچھ اور ہے. تو یہاں پھر شارحین اور محدثین سوچ بچار کرتے ہیں، عرف ریزی کے بعد وہ اس دور کی مناسبت کو لے کے آتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے اس حدیث کی اس ترجمۃ الباب کے ساتھ یہ مناسبت، اس مناسبت اور جوڑ کو اخذ کرنا، یہی محدث کا کمال ہوتا ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو ترجمۃ الباب مانتے ہیں، باب کا جو عنوان لاتے ہیں، اس عنوان لانے کے اندر اس قدر ذہانت اور اس قدر فطانت سے کام لیتے ہیں کہ ہر ایک کی وہاں تک پہنچ نہیں ہو سکتی. سنانچہ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، کہ امام بخاری کا تفقہ اور فقاہت ان کے ترجمۃ الباب کے اندر بند ہے. باب کا جو وہ عنوان لاتے ہیں اس عنوان کے اندر ہی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، تو شارحین پھر اس کو عکس کر کے امت کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک ایک ترجمۃ الباب کی تشریح پر کئی کئی صفحات پر گفتگو ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے آج کے اس باب کا ترجمۃ الباب ہے الدین یسر، دین انتہائی آسان چیز، بہت انتہائی آسان راستہ ہے. اور ساتھ ہی حدیث لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین وہ ہے جو سیدھا سادہ اور آسان ہو. بس یہ ترجمۃ الباب ہے. اب اس کے لیے یہ حدیث لائے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین یسر، بے شک دین آسان راستہ، انتہائی آسان راستہ. ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، ہرگز کوئی شخص اس دین پر سختی کے ساتھ غالب آنے کی کوشش نہ کرے مگر یہ دین اس پر غالب آ جائے گا. فصددو، پس استقامت کے ساتھ چلتے رہو. وقاربو، اور مینر بھی اختیار کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو. وابشرو، اور بشارت حاصل کرو، خوش رہو. وستعینو بالغدوۃ والروحہ، اور استعانت اور مدد حاصل کرو، صبح کے وقت چند نوافل تھے یعنی چاش کے نوافل، وروحا اور شام کے وقت چند نوافل تھے یعنی زور اثر کے درمیان کے وقت میں چند نوافل پڑھ گئے، وشیئ من الدلجا اور رات کے ایک حصے میں چند نوافل تھے یعنی تہجد کے چند نوافل. یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لائے ہیں، اور اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے بہت لکھا ہے، بس تو تفصیل کے ساتھ بہت لکھا ہے، اور انتہائی علمی اور عمیق گفتگو بھی کی ہے. ظاہر ہے کہ اس درس میں وہ مطلوب نہیں، مقصود اس کی حقیقت کو واضح کرنا ہے. باپ کا دین و یسر، دین انتہائی آسان ہے، بہت آسان، یعنی دین محمدی، اور بہترین دین جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب الحنیفیت الصبحہ، اس سے مراد دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ الحنیفیت الصبحہ، سیدھا سادہ اور آسان ہے، اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھی سیدھی احکام. اب یہ جو فرمایا کہ دین انتہائی آسان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے اس کے بہت سے مطالب بیان کیے ہیں کہ الدین یسر کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے. من جملہ اور مطالب میں سے ایک مطلب دین کے آسان ہونے کا یہ ہے کہ یہ دین محمدی ادیان سابقہ کے مقابلے میں بہت آسان ہے. سابقہ جتنے بھی دین آئے ہیں وہ سب کے سب دین انتہائی مشکل اور دشوار اور سخت احکام والے، اور دین محمدی سب سے زیادہ آسان. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دین اتنا سخت ہے کہ توبہ گڑ گڑانے سے قبول نہیں ہوتی، کہ رو لیا، گڑ گڑا لیا، ندامت ظاہر کر لی، توبہ قبول ہو گئی، نہیں، بلکہ قتل کے ساتھ توبہ قبول ہوتی. کہ گناہگار اور جو نیک ہیں یہ آپس میں لڑے اور نیک لوگ گناہگاروں کو قتل کریں، اس وقت تک قتل کرتے رہیں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روکنے کا حکم نہیں دے دے، ان کی توبہ قتل کے ساتھ قبول ہوتی. تو جو قرآن کریم میں آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر تشریف دے گئے تو پیچھے قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، شرک میں مبتلا ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور حقیقت بتائی تو وہ توبہ کرنے لگے کہ ہم توبہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کی یہ تجویز مقرر فرمائی کہ قتل کیا جائے. کیونکہ اس وقت تین طرح کے طبقے بنے تھے، ایک وہ طبقہ بنا کہ جنہوں نے اس شرک میں مبتلا ہونے سے انکار کر دیا کہ نہیں یہ شرک، اور ایک اور انہوں نے ان شرک میں مبتلا ہونے والے کو منع کیا کہ تم بھی باز رہو، ایک وہ طبقہ. ایک وہ طبقہ بنا کہ وہ براہ راست جو شرک میں مبتلا ہوا جنہوں نے بچڑے کو خدا مان لیا، اور تیسرا وہ طبقہ تھا کہ وہ خود تو پیچھے رہے لیکن ان کو شرک سے منع نہیں کیا، کہا کہ بھائی تم جانو تمہارا کام جانے، ہم تو نہیں اس میں مبتلا. تو یہ تیسرا طبقہ تھا. حکم یہ ہوا کہ وہ طبقہ جو خاموش رہا اور وہ طبقہ جو اس مارکیٹ میں مبتلا ہوا، یہ دونوں آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو قتل کریں. فرماتے ہیں کہ 70,000 آدمی قتل ہوئے، 70,000 انسانوں کا خون بہایا گیا، پھر اللہ تبارک مطالعہ نے ان کی اس شرک کے گناہ کو معاف کیا. اور دین محمدی میں آپ گڑا جائیے، معاف ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مکی کے سر کے برابر اگر آنکھ سے آنسو بہ گیا اللہ کے خوف سے، فرمایا کہ وہ آنسو اس کی جہنم کو بجھا دیتا، مکی کے سر کے برابر. اور فرمایا کہ یہی شخص اگر توبہ نہ کرے گا اور جہنم میں چلا گیا تو اس کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوں گے اتنے آنسو جاری ہوں گے کہ اگر اس جہنمی کے آنسو جمع کیے جائیں تو ان آنسو میں دنیا کی کشتیاں چل سکیں گی. لیکن وہ آنسو وہ پٹرول کا کام دیں گے, اس کی آنکھ اور بھڑکائیں گے. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے مکھی کے سر کے برابر کا آنسو جہنم ہو جاتا تھا, لیکن زمین کے اندر اتر جانے کے بعد اب جہنم کے اندر وہ ریلے کے ریلے آنسو پہ بہا رہا ہے, رو رہا ہے. لیکن اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں, اس کے آنسو پیٹرول کا کام دیں گے, آگ اور بڑھ گئی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم بھی پکاریں گے چیخیں گے, 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکار کو سنیں گے اور کہیں گے کیا بات ہے بولو. 40 سال, اور دنیا کے 40 سال نہیں آخرت کے 40 سال, کہ جہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. اتنے عرصے کے بعد اللہ فریاد سنیں گے, بولیں پوچھیں گے ہاں کیا بات ہے, تو گڑائیں گے ہمیں معاف کر دیجیے, دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے, آئندہ ایسا نہیں کریں گے, ہم معافی چاہتے ہیں. کوئی اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے خاموشی ہو جائے گی. 40 سال کے بعد جواب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہارے کیے کا یہی بدلہ ہے. اب آپ سوچئے کہ کیا گزرے گی. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, ابھی تو جہنم کے ہولناک کی سنتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں بس, اب ہوگی یار تھوڑا سا یہاں تجربہ کرنا ہو تو اس کا ایک میں کہا کرتا ہوں, یہ شاور لیتے ہیں نا, نہاتے ہیں, وہ شاور کا پانی تھوڑا سا زیادہ تیز گرم کر کے پھر اس کے نیچے سر دیتے تھوڑی دیر کے لیے, سانس بند سانس گھٹنے لگتا. غلطی سے باہر کا شاور کا گرم جو ہے وہ نل زیادہ کھل جاتا ہے, جان نکل جاتی انسان کی. تو کبھی کبھی اس کی بھی پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ جہنم کے وہ جب کھولتے ہوئے پانی جہنموں پہ ڈالے جائیں گے اور وہ کچلو کچلو کھولتے ہوئے پلائے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ پیئیں گے تو اس کی تپش سے نیچے کا ہونٹ ناف تک لٹک جائے گا اور اوپر کا ہونٹ گدی تک پہنچ جائے گا اور منہ کباب کی طرح سوڑ جائے گا, اور وہ گرم پانی اندر کی انتڑیاں کاٹ کے نیچے کے راستے سے نکل جائیں گے. یہ عالم ہوگا اس پانی کی تپش, ایسی آگ. اور قرآن نے فرمایا اللہ تی تتلی علی الافئدہ نار اللہ, اللہ کی آگ ہے وہ, اللہ کی, یہ میرے تیرے گھر کی آگ نہیں ہے, میرے تیرے گھر کے چولہے کی آگ نہیں ہے, اللہ کی آگ, نار اللہ, اللہ کی آگ. اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ برف میں سے گزارا گیا, 70 مرتبہ برف میں سے گزار کے اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور پھر اس کو دنیا کے اندر اتارا گیا ہے. یہ ہماری دنیا کی آگ, یہ جہنم کی آگ کو 70 دفعہ برف میں سے گزار کے پھر دنیا میں بھیجی گئی ہے. اب اس کا اندازہ اور نسبت آپ جہنم کی آگ سے لگا سکتے ہیں کہ اس آگ کا یہ عالم ہے کہ لوہے پانی ہو جائیں, انسانوں کے بدن پگھل جائیں, کوئی چیز یہ آگ نہ چھوڑے, ہر چیز کھا جائے, یہ دنیا کی آگ. اور یہ آگ 70 گنا اس کے اندر تبھی بن دی جائے تو جہنم کی آگ بنتی ہے, ایسی آگ. اور 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تمہارے کیے کا یہ بدلہ ہے. اب دنیا کی آگ کے تندور میں کوئی گر جائے اور پکارے چیخے, اس کو موت آنکھوں سے نظر آ رہی ہو اور کوئی اوپر سے دیکھے کیا بات ہے, کہا خدا کے لیے مجھے نکالا. اور تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہ کہیں کہ میاں تم اسی طرح جلتے رہو, تو کیا خیال ہے وہ سنتے ہی ختم ہو جائیں, کیونکہ اب اس کو کوئی امید باقی نہیں کہ مجھے کوئی باہر نکالا. اس سے آپ تصور کیجئے کہ وہاں کی آج کا کیا عالم ہو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. تو بار کہتے ہیں تو دنیا کے اندر ایک آنسو کی یہ قیمت ہے کہ اس آگ کو بجھا دے گا, اور آخرت کے اندر وہ جہنمی اتنا روئیں گے حدیث میں آتا ہے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے یہاں تک کہ خون بہنے لگے گا, خون نکل لگے گا, اور گالوں پر نالیاں بن جائیں گی, گال پر نالیاں بن جائیں گی, کیونکہ ایک ایک جہنمی کا قد وہاں پر سو سو گز ہوگا, ان کا جسم بہت بڑا بنا دیا جائے گا, اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب دیا جائے. سوکھے سڑے آدمی کو مارنے بھی مزہ نہیں آتا, لڑائی کبھی ہو کسی کی اب اس کو مارنے بھی مزہ نہیں آتا, ذرا کوئی تکڑا ہو تو ہاتھ پڑے تو تم نشان تو پڑے, اور ہاتھ ہڈی پہ پڑے تو خود ہی ہاتھ ٹوٹے گا. اللہ تبارک بتا رہا ہے ان کی عذاب کو بڑھانے کے لیے ان کے جسم کو بڑھا دیں گے, حجم کو بڑا بڑے حجم کر دیں گے, سو سو گز ان کے قد ہوں گے, اور ان کی چمڑیاں جب جل جائیں گی چمڑیاں بدل دی جائیں گی دوسری چمڑی. قرآن نے کہا بدلنا جلود ہوں غیر جلود, ہم ان چمڑیوں کی جگہ اور چمڑی جائیں گے تاکہ عذاب کا احساس کم نہ ہو. اس لیے کہ جب مسلسل ایک جگہ پر عذاب ہوتا رہا ہوتا رہے تو وہ جگہ سن ہو جاتی ہے, عادی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ وہ جل جائے گی ساری چمڑی آگ سے, تو اس کو اکھاڑ کے نئی چمڑی لائی جائے گی, اور ظاہر ہے کہ جب نئی چمڑی آئے گی تو پھر عذاب اور زیادہ محسوس ہوگا, تو عذاب کا احساس کم نہیں ہوگا, بڑھتا رہے گا, تکلیف بڑھتی رہے گی. تو وہاں اس قدر آنسو کہ خون بہنے لگے گا لیکن کوئی سنوائی نہیں. تو دین محمدی میں توبہ کا طریقہ یہ کہ ایک آنسو بھی بہ گیا اور آنسو بنا بہا دل میں نادم ہو گیا, شرمندہ ہو گیا, اے اللہ شرم آ رہی ہے, تیری طرف نگاہ بھی نہیں اٹھتی, سجدے میں سر ڈال دیا ہے, اوپر نگاہ بھی نہیں اٹھتی, معاف کر دے, آئندہ نہیں کرے گی, اللہ معاف کر دے. کتنا اور پہلی شریعتوں میں اگر کپڑے پر نجاست لگ گئی, اب وہ کپڑا دھل کے پاک نہیں ہو سکتا, اس کو کینچی سے کاٹنا پڑے گا ورنہ کپڑا آپ کا پاک نہیں ہوگا. اس پلے پہ اگر نجاست لگ گئی, اب اتنا حصہ یا تو کینچی سے کاٹ دو یا آگ کے اندر جلا دو, وہ اتنا نجاست کا حصہ, اب باقی کوٹ آپ کا پاک ہوا ورنہ نہیں پاک ہوگا. پر ہماری شریعت میں نجاست لگ گئی, آپ پانی سے دھو لیں, پاک ہو گئے. تو جو کتنی سختی پہلی شریعتوں میں, پر ہماری شریعت میں کتنی نرمی. پہلی شریعت میں اگر زکات دینی ہے تو زکات کا مال ایک چٹان کے اوپر رکھ دو, قربانی دینی ہے تو قربانی کا گوشت ایک چٹان کے اوپر رکھ دو, آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دے گی, کھا جائے گی, سمجھو کہ آپ کی قربانی اور زکات قبول ہو گئی. اور ہماری شریعت میں کہا کہ تم اپنے ہی بہن بھائی جو غریب ہیں انہیں کو زکات دے دو, زکات تمہاری ادا ہو, کوئی سب نہیں. قربانی کرنی ہے جانور ذبح کرو, خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی دو, رشتہ داروں کو بھی دو. حلال پہلی شریعت میں گوشت کی ایک بوٹی کوئی نہیں کھا سکتا تھا, آگ جلا دی, اور اگر آسمان سے آگ آ کر اس کو نہیں جلاتی ہے, نہیں کھاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی زکات اور قربانی قبول نہیں ہوئی, اور دنیا کے اندر ہی وہ آدمی رسوا ہو جاتا تو ساری دنیا کہتی تھی کیا بات ہے, مال تیرا مشکوک ہے, تبھی تو تیری زکات نہیں ہے قبول ہوئی, لگتا مال تیرا دو نمبر ہی ہے, تبھی تو قربانی تیری قبول نہیں ہوئی, اللہ نے آسمان سے آگ ہی نہیں بھیجی ہے, اس سب کے سامنے رسوا ہو جاتا تھا. اور آج آپ زکاتیں دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, کوئی رسوائی کی کوئی شکل نہیں, پردے ستاری کے ڈالے ہوئے, کسی کی قبول ہوئی کس کی قبول نہیں وہ ستار خود جانتا ہے, لیکن آپ تو ڈنکے کی چوٹ پہ پھر رہے ہیں کہ زکات دے دیے بھائی, چار بکرے قربانی کی ہیں, زیادہ شوق آیا تو تین لاکھ کا بکرا قربانی کر دیا, جیسے اس دفعہ بکرا اس میں تین لاکھ کا بکرا قربان ہوا. تو اللہ کے یہاں ستاری کے پردے ہیں اس امت پر, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ امت کمزور امت ہے. دیکھیں انسانیت کی ایک تو تفویض کا زمانہ تھا, بچپن کا زمانہ, انسانیت کا بچپن وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے, وہ انسانیت کے بچپن کا زمانہ ہے. اور بچپن کے زمانے میں آپ جانتے ہیں چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا خیال ہے, آپ یونیورسٹی میں اس کو داخلے کے لیے بھیج دیتے ہیں, اس کی پڑھائی بڑھائی کی آپ کوئی فکر نہیں کرتے، آپ اس کی جسمانی تربیت کی فکر کرتے ہیں، اچھا کھائے اچھا پیے صحت مند ہو. تو تربیت جسمانی مقصود بھی ذات ہوتی ہے اور تربیت روحانی مقصود بھی عرض، وہ ثانوی درجہ سیکنڈری درجہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ ابھی اس کی جسمانی تربیت کی فکر ہے، روز ڈاکٹر دکھا رہے ہیں، آنکھیں بھی چیک ہو رہی ہیں، کان بھی چیک ہو رہی ہیں، دانت بھی ہو رہے ہیں، بار بار بچہ صحت مند رہے. ابھی اس کی تعلیم و تربیت کی آپ کو فکر نہیں. تھوڑا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس وقت انسانیت کا بچپن ہے، اور جس طرح بچپن میں بچے کا لباس بھی مختصر ہوتا ہے، اس وقت انسانیت کی شریعت کا لباس بھی مختصر تھا. بس موٹا موٹا کلمہ بتا دیا، سیدھا سیدھا توحید کا راستہ، بس تفصیلات کوئی نہیں، بہن بھائی کا نکاح بھی آدھا، صبح کو بھائی پیدا ہوا، شام کو پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ اس کا نکاح کر دو، بہن بھائی کا نکاح بھی آدھا، اور دیگر تفصیلات شریعت کی کچھ نہیں، مختصر سا لباس، جیسے بچے کو ایک پوترا ڈال دیا، جانگیا پہنا دیا، بس یہ کافی. تو لباس شریف مختلف، وہ بچپن ہے انسانیت کا. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس کی جوانی کا زمانہ شروع ہو گیا، انسانیت کی جوانی کا زمانہ شروع ہو گیا. یہی وجہ کہ ان کے زمانے میں سخت عذاب دیا گیا، کیونکہ جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اگر وہ کوتاہی کرے تو پھر اس کی پٹائی ہوتی ہے، اس پر احکام سخت ہو جاتے ہیں، اس کا لباس شریعت مکمل ہو جاتا ہے، کہ جوان آدمی کا مکمل لباس ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، یہ سارا زمانہ، یہ سب جوانی کا زمانہ. تو لباس شریعت خوب احکامات، اور احکامات پہ سختی، کیونکہ جوان آدمی ہے وہ زیادہ برداشت کر سکتا ہے، احکام سب. کہ توبہ رونے سے قبول نہیں ہوگی، ندامت سے قبول نہیں ہوگی، قطر سے قبول ہوگی، نجاست ایسے ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس جگہ کو کاٹ دو یا جلا دو. قربانی ایسے قبول نہیں ہوگی، آگ آ کے کھا جائے گی تب قبول ہوگی. اور اگر جنگل میں بھوکا مر رہا، سامنے مردار پڑا، تو پہلے شریعت میں اس کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، جان دے دو مر جاؤ. اگر کھا لیا حرام، کھا لیا مردار کھا لیا تو حرام موت مرا، کھانے کی اجازت. اور ہماری شریعت میں کہا کہ اگر اضطرار کی حالت ہو گئی ہے، جنگل میں ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں، مر رہا ہے، اب اگر آپ کے سامنے مردار مرا پڑا ہے تو اس مردار کا گوشت آپ کھا لو تاکہ آپ کی جان بچ جائے، اس کی اجازت، نہ صرف اجازت بلکہ حکم ہے. اگر آپ نے مردار کی وہ چند بوٹیاں کھا کے اپنی جان نہ بچائی اور مر گئے، تو حدیث میں فرمایا کہ دخل النار، یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس مومن کی جان زیادہ قیمتی ہے اس حرام کی چند بوٹیاں کھا لینے سے، حکم ہے. لیکن پہلی شریعت میں اس کی اجازت نہیں، پہلی شریعت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کھڑے ہو کے ہی پڑھنی ہے تمہیں کچھ بھی ہو. اور یہاں کی شریعت میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو، لیکن کسی بھی حالت میں تمہیں اجازت ہے، اپنی سہولت کے مطابق پڑھ لو. کتنی آسان، تو بے شمار احکامات ہیں کہ اس شریعت کے اندر انتہائی آسان. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دین یسر، کہ یہ دین محمدی جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں یہ انتہائی آسان دین، پہلی شریعت کے مقابلے میں پہلی شریعت بہت مشکل. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو یہ انسانیت کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بوڑھے آدمی پر بوجھ کب لادا جاتا ہے، کہ بوڑھا ہو گیا ہے، چلو آپ پینشن کی عمر پہ آ رہا ہے، اس کا کام کم کر دو. تو اس امت کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اس لیے احکام نرم کر دیے گئے، سہولت دے دی گئی، سہولت دے دی گئی احکام میں، کہ اگر ندامت سے توبہ کر لیں توبہ قبول، اپنے غریبوں کو زکات دے دیں زکات قبول، اور جانور اللہ کے لیے ذبح کر کے غریبوں میں بانٹ دے خود بھی کھا لے بھلے قربانی قبول. تو احکام نرم کر دیے، کیوں؟ اس لیے کہ اب اس انسانیت کے بعد کوئی انسانیت نہیں ہے، اب اس کے بعد قیامت ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا و صادقہ ہاتھ ہیں میں اور قیامت یوں ہے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، درمیان میں کتنی سی درار ہے باریک اور میں پر اتنی سی درار باقی ہے، ورنہ میرے بعد اب قیامت ہے اور کچھ نہیں ہے، دنیا ختم، اب مزید آگے کوئی وقت نہیں. تو یہ انسانیت کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، لہذا اس امت پر احکام آسان کر دیں. اس نے فرمایا کہ یہ دین محمدی انتہائی آسان دین. اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ان دین یسر، دین انتہائی آسان ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس نے اس کو پہچان لیا، اس دین کی حقیقت کو وہ سمجھ گیا، اس کے لیے دین انتہائی آسان، وہ کبھی پریشان نہیں. اس لیے کہ دین کی حقیقت کو سمجھنا یہ بھی ایک نعمت ہے، کہ اس کو دین کی حقیقت کی سمجھ حاصل ہو جائے کہ دین ہے کیا چیز. یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک مطالعہ جو اس کے احکام ہم پہ نازل کیے ہیں ان احکام سے مطلوب کیا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تبارک مطالعہ روزے کا حکم فرماتے ہیں، اور روزہ اللہ تبارک مطالعہ کے یہاں کتنا قیمتی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے انعام میں میں خود مل جاؤں گا، میں خود اس کے انعام میں دے دیا جاؤں گا، اتنی بڑی بات ہے. لیکن فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، جس نے عید کے دن روزہ رکھا وہ شیطان کا بھائی. سال میں پانچ دن تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، عید الاضحی، عید الفطر، ایام تشریق کے تین دن، گیارہ ذی‌الحجہ، بارہ ذی‌الحجہ، تیرہ ذی‌الحجہ، پانچ دن تم روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر رکھا تو حرام، شیطان کے بھائی. تو سوال یہ ہوا کہ یار اللہ تبارک مطالعہ کو آخر پسند کیا ہے، روزہ رکھنا پسند ہے یا نہ رکھنا پسند ہے، کیا پسند ہے؟ ایک طرف تو روزہ اتنی بڑی عبادت، اور ایک طرف اگر رکھنے کسی کو رمضان کے 30 روزے رکھے اتنا لطف آیا، وہ کہتا جی کتنی سی دن بھی روزہ رکھیں گے، کہا کہ آپ شیطان کا بھائی ہو جائے گا. بھائی یہ کیسی عبادت ہے؟ نماز کتنی اونچی عبادت ہے؟ فرمایا کہ تین اوقات میں اگر تم نے نماز پڑھی، زوال شمس، طلوع شمس، غروب شمس، ان تین اوقات میں اگر تم نے نماز پڑھی تو شیطان کو سجدہ کیا ہے، اللہ کو سجدہ نہیں کیا، تم شیطان کے ماننے والے ہو، اس وقت حرام. پھر وہی سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز پڑھنا پسند ہے یا نہ پڑھنا پسند ہے؟ ان تین اوقات میں جب مومن نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کو خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ اللہ کو پسند کیا ہے؟ حج کے ان مخصوص دنوں کے اندر، ایام حج میں جا کر اگر مینا میں پتھر مارے ہم نے، عرفات کے اندر ہمیں خیمے ڈالے، مینا کے اندر دیکھے ہم، مزدلفہ میں راتیں گزاری، تو کہا کہ قیوم ولدت امو، اس طرح تم گھر لوٹو گے جیسے ماں نے ابھی جنا. اور اگر تم ایام حج کے علاوہ تم جا کر کنکریاں مارتے پھرو گے تو کیا، سوائے عبادت اور رسم کی کچھ بھی نہیں، الٹا گناہ. اگر تم اس کو دین سمجھ کے کرو گے، عبادت سمجھ کے کرو گے تو گناہ. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سمجھ میں ایک بات آ گئی کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخصوص صرف ایک چیز ہے، وہ ہمارے دل کا امتحان. اللہ اصل میں ہمارے دل کا امتحان لیتے ہیں کہ دل ان کا میرے ساتھ لگا ہوا ہے یا غیر اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، بس اللہ یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. جتنی بھی عبادتیں، جس نے بھی دین کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کیے ہیں، اس میں بس ایک ہی چیز کی تشخیص مقصود ہے کہ ان کا دل مجھ سے لگا ہوا ہے یا غیر اللہ سے لگا ہوا ہے. ایک نمازی نماز کا عاشق ہے، نمازیں پڑھتا صبح شام اور سوچتا 24 گھنٹے نمازیں پڑھوں گا، تو اللہ تبارک بتالا 24 گھنٹوں میں 3 ساعتیں ایسی آتی ہیں کہا کہ اس وقت تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اب اس کا امتحان ہے کہ اگر اس کا دل نماز سے لگا ہوا ہے یا مجھ سے لگا ہوا ہے. اگر اس کا دل مجھ سے لگا ہوا ہے تو پھر نماز کو ترک کر لے گا، کہا کہ نہیں طلوع شمس کے وقت ہم نماز ہی پڑھیں گے کیونکہ محبوب نے کہہ دیا. لیکن اگر اس وقت بھی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا کہ نہیں جی نہیں ہمیں تو نماز میں مزہ آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نماز کا عاشق ہے، میرا عاشق نہیں، کیونکہ نماز اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے، اللہ کا غیر ہے، تو غیر اللہ کا عاشق ہے، اللہ کا عاشق ہے، اس کا نام عاشق مدینہ. رمضان کے روزے رکھے، عید کا دن آیا تو کہا کہ اب روزہ نہیں رکھنا ہے، اب اس کو تو روزے میں مزے آئے، انوارات نظر آتے رہے، تجلیات ربانی، کہا کہ ہم عید کے دن بھی روزہ رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے امتحان دے رہے ہیں کہ اس کا دل روزے سے لگا ہوا ہے یا ہم سے لگا ہوا ہے. اگر وہ عید کے دن بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عاشق نہیں، اس کا دل اللہ سے نہیں لگا ہوا، غیر اللہ سے لگا ہوا ہے، کیونکہ روزہ اللہ کا غیر ہے، یہ غیر اللہ کا عاشق ہے، یہ ہمارا نہیں. یہاں تک کہ حلال کھانے کا حکم حرام کھانے سے منع کیا. جنگل میں گیا، رستہ بھٹک گیا، توشہ ختم ہو گیا، مرنے کو رہا، اضطرار کی حالت ہے، خنزیر مرا پڑا، اب ادھر ادھر دیکھتا کیا کروں، کچھ کھانے کو نہیں، میں تو مر رہا. اب اللہ تبارک بتا رہے امتحان دے رہے ہیں اس کے دل کا. اس لیے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ ینظر الی، ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ینظر الی قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہارے دلوں کو اور نیتوں کو دیکھتے، اس کو دیکھ کر فیصلے ہوتے. اب مردار سامنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اس مردار کی چند گھوٹیاں کھا کے اپنی جان بچاؤ، اس لیے کہ مومن کی جان بہت قیمتی ہے. یہ کہتا ہے نہیں نہیں، ہمیں تو کراہت آتی ہے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں، ہم تو اس کا نام لے لے تو سات دفعہ کلمہ پڑھتے تھے، ہم تو نہیں کھاتے. اس کا امتحان ہو گیا کہ یہ طبیعت کا بندہ ہے، شریعت کا بندہ نہیں. اس کی طبیعت چاہتی کہ نہ کھاؤں، اس نے نہیں کھایا. شریعت کہتی کھا، اس لیے کہ تیری جان اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہے، تو بچا اپنی جان. اس نے کہا نہیں نہیں، ہمیں تو کراہت ہوتی ہے، ہم نہیں کھاتے، تو وہ مر گیا. تو وہ طبیعت کا بندہ ہے، وہ اللہ کا عاشق نہیں ہے، وہ شریعت کا بندہ نہیں ہے، وہ حرام موت مارا. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ دخل النار، سیدھا جہنم میں جائے. یہ سوچی. اب پھر وہی سوال کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے؟ حلال کھانا اس سے خوش ہوتے ہیں، حرام کھانے سے منع کرنے سے خوش ہوتے ہیں، یا کھانا مطلوب ہے؟ کیا مطلوب ہے؟ کچھ مطلوب نہیں، اس دل کا امتحان مطلوب ہے. اور جگہ جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کا امتحان دے دیں. بدر میں تمہیں فتح دے دی، احد میں فتح کو شکست سے بدل دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان دلوں کا امتحان لے رہے ہیں، کن کے دل طیب ہیں، کن کے دل خبیث ہیں، بس یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں. اور ایمان والوں پر یہ ازمائش ہم ڈالتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ کرے کہ ان میں کون سچے مومن ہیں اور کون منافق ہیں. یہ امتحان ہمارے اس دل کا ہو رہا ہے. تو اگر اس نے کھا لیا تو یہ طبیعت کا نہیں، شریعت کا بندہ ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، کھایا جان بچائی. اور یہ سب فرمایا کہ اتنا کھا لو کہ اس میں اتنا زیادتی نہ کرو. قرآن نے کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں، لیکن زیادہ نہ کھائے، اتنا کھائے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے اور راستہ ملے ڈھونڈ لے. اور آگے کیا فرمایا، لیکن اب اس کی کوئی کسوٹی تو نہیں کہ تین بوٹیاں کھاؤں کہ چار کھاؤں. اور میں کہ آگے کمیز اتنی ہو گئی تو واللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دینے والا ہے، رحم کرنے والا، وہ تھوڑی بہت زیادتی معاف کر دے گا، کیونکہ معاف کوئی پیمانہ تو نہیں ہے نا، اللہ کی شکر ہے. تو جس نے اس بات کو پہچان لیا کہ ہماری یہ قلب کے اندر جو جذبات اور نیتیں اٹھتی ہیں، اللہ اصل میں اس کا امتحان دیتے ہیں، اس کے لیے دین بالکل آسان ہو جائے گا، اس کو اب کوئی فکر نہیں. اب اس کے لیے نماز بھی آسان، اس کے لیے روزہ بھی آسان، اس کے لیے شریعت کے سارے احکام آسان، کیونکہ اللہ صرف ہمارا یہ امتحان لیتے ہیں کہ یہ شریعت کے بندے ہیں یا طبیعت کے بندے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی نمازی اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ نماز میں بہت مزہ آتا ہے، اس لیے نماز پڑھتا ہے، تو پھر یہ مزے کی خاطر نماز پڑھتا ہے، اللہ کی خاطر نماز نہیں پڑھتا. کوئی کہتا ہے جی مجھے روزے رکھنے کا بڑا شوق ہے، تو وہ شوق پورا کرنے کے لیے روزے رکھتا ہے, اللہ کے لیے روزے نہیں رکھتا. اس لیے کہ جس دن شوق ختم ہو جائے گا روزے بھی ختم, جس دن نماز میں مزہ نہیں آئے گا اسی دن نماز ختم. اور ہوتا ہے ہم مسلمان تو بہت جلدی نماز سے بدگمان ہو جاتے ہیں فور, جہاں دل نہیں کیا نماز میں مزہ نہیں آیا, چھوڑو یار مزہ نہیں آتا نماز. بھئی مزے کے لیے نماز اگر پڑھی تھی تو مزہ ڈھونڈو گے, نہیں آئے گا تو چھوڑ بیٹھو گے, اور اگر اللہ کے لیے نماز پڑھی تھی تو پھر آپ کو مزے نہ مزے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی, آپ کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی. جاب پہ تو کبھی نہیں سوچا کہ جاب پہ مزہ نہیں آتا لہٰذا چھٹی کریں, وہاں تو پتا کہ بہت ساتھ چھٹی کرا دیں گے اسی وقت. بہت کو اس سے غرض نہیں کہ دل میں تیرے مزہ ہے یا مزہ نہیں, تجھے جاب کرنا اچھا لگتا نہیں, وہ کہتے ہیں بس ظاہری جتنی ڈیوٹی صبح سے شام تک دے رہے تو نہیں دے رہے تنخواہ آدھا بنا چھٹی کرو, وہاں تو نہیں سوچتا گرمی سردی بخار. اور یہاں کی دنیا تو جاب کے لیے پاگل ہے پہیے کی طرح, ہمارے ملکوں میں تو لمبی تان کے سوتے ہیں, فون کرتے یار حاضر لگوا دو آج موڈ نہیں ہے یار سردی بہت ہے رضائی میں لیٹ رہا ہوں, وہ وہاں حاضری لگا رہا ہے. وہ ریلوے والے پاس وہاں ٹانگ کے آ گئے لائے گئے اور آ کے سو رہے ہیں, مزے ہو رہے. اور یہاں یہاں تو خدا کی اتنا پاگلوں کی طرح دوڑتے ہیں ہوش ہی نہیں رہتا. وہ اس لیے کہ یہاں تین ڈبلو کا اعتبار نہیں ہے, یہاں تین ڈبلو کا اعتبار نہیں ہے, ورک بہتر اور وومن. تم ہی لوگوں نے بتایا بھی مجھے صبح کو جائیں پتہ نہیں بہت کہتے جی آپ کی ہم ضرورت نہیں چھٹی کرو, کچھ پتہ نہیں ویدر کا کوئی اعتبار نہیں, سوچا بڑا اچھا موسم ہے, شام کو واپس آنے لگے پتہ چلا وہ برف گر رہی ہے, وہی حالت. تو باہر کیا ہے, تو اس کا دین آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دین کی حقیقت کو پہچان لیا اس کے لیے دین آسان. اس لیے ڈاکٹر عبداللہ یار کی میرے دادا پیر اللہ اکبر کتب سے کراچی کے عارف باللہ تھے, بڑی شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی, اور عجیب عجیب فہم فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ اللہ سے مانگتے رہنا, یہ وہ سخی داتا ہے کہ اس سے جتنا مانگو گے اتنا قرب پڑتا ہے. دنیا کے سخیوں کو جتنا مانگے گا اتنا بھاگیں گے, شکل دیکھ کے دروازہ بند کریں گے یار پھر مانگیں گے. اور اس اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو جتنا مانگتے ہو اتنا خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے. کہا کہ کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو قدم قدم پر اللہ سے مانگے, اور فرمایا کہ اگر گھر سے سبزی لینے کی چلو تو دعا کر کے چلو یا اللہ سبزی لینے چلا ہوں اچھی سی مناسب سبزی عطا فرما دے. بجلی چلی گئی فوراً دعا کر یا اللہ بجلی چلی گئی گرمی بہت ہے اپنے لطف و کرم سے بجلی عطا کر دیجئے, جو اس کی فنی خرابی ہوئی ہے اللہ اس کو دور کر دیجئے. ٹیکسی کے لیے آپ روڈ پہ کھڑے ہیں تو دعا کیجئے کہ یا اللہ ٹیکسی چاہیے مناسب سی اچھی سی ٹیکسی عطا فرما دیجئے. آج آپ بھی اگر سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بات ہے اس میں کیا مانگنے, جیب میں پیسے ہیں ویسے کریڈٹ کارڈ کو اللہ زندہ رکھے وہ ہے تو پھر کیا پرواہ بھائی, ویسے ہمارے پاس تو امریکن ایکسپریس ہے پھر کیا پرواہ, وہاں جائیں گے ٹیکسی والے روک رو باہر جائیں گے روکیں گے یا سبزی لیں گے باہر سٹور سے لیں گے اور پیسے دیں گے گھر, اس میں مانگنے کیا بات ہے کہ نہیں. کتنے لوگ گھر سے سبزی لینے چلے ہیں واپس جنازے آئے سبزی بھی گئی اور وہ جان بھی گئی جو سبزی کی خاطر دوڑی تھی کچھ بھی نہیں ملا واپس کوہرا. کتنی ٹیکسیوں کو تم نے ہاتھ دیے ہوں گے کہ ٹیکسی والے نے روک کے کہا جی کہ جی میں نے بائی ٹرین جا کے سوری میرا تو ٹائم پتا میں تو واپس جا رہا ہوں, کہ ملی ٹیکسی آپ کے ڈرائیور نے کیا کر لیا کچھ بھی نہیں. کتنے ہوتے تھے کہ آپ دوڑتے ہوئے پہنچے دو روپیہ دے دو نہیں جی ٹائم ختم ہو گیا بند کہ یار خدا کے لیے نہیں جی نہیں تالا لگا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کو اس لیے کہ جب اللہ سے آپ نے رابطہ کر لیا کہ اللہ, اور آپ تو دنیا کے معاملوں میں بھی اچھی طرح ہی بات جانتے ہیں کہ یار اوپر سے آرڈر کروا لو سر اوپر سے آرڈر ہو جائے نیچے والے خود ہی آرڈر کریں گے, یار کوئی منسٹر ہو اس سے ذرا آرڈر کروا لو یہ نیچے والے سارے کام کر دیں گے تمہارے,
تو یہاں دین کے معاملے میں تم نہیں سوچتے کہ اوپر سے آرڈر کروا دو کہ نیچے والے کیا ہے، ان کے دل اس اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہ اللہ سبزی لینے جا رہا ہوں اچھی سی سبزی عطا کر دیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو، چلتے چلتے دل میں مانگ لی، چلتے چلتے زبان سے مانگ لی کہ اللہ سبزی لینے جا رہا ہوں اچھی سبزی، اللہ گاڑی خریدنے جا رہا ہوں اچھی سی آفیت والی راحت والی گاڑی عطا فرما دی، اپنی عقل و فہم سے نہ جائیے، یہ عقل و فہم تو ثانوی بات ہے، ورنہ بڑے بڑے عقل مند ٹھوکرے کھاتے تھے۔ فضل فرماتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ اللہ سے مانگنا اور مانگتے رہنا، قدم قدم پہ مانگو۔ فرمایا کہ اس لیے حدیث میں فرمایا اے میرے صحابہ اگر تمہیں نمک کی ایک ڈلی مانگنی ہو یا جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اس کی حقیقت یہی ہے کہ ایک نمک کی ڈلی کی کیا حقیقت ہے، وہ مفت میں بھی آپ دکان سے اٹھا کے چاٹ لیں تو وہ پوچھتا نہیں ہے، ایک تسمے کی کیا حقیقت ہے، یہ تعلیم یہ دی جا رہی کہ اللہ سے مانگو، اس کا مطلب یہ کہ تمہیں اللہ سے مانگنے کا قرب، یہ تو حقیقی ترین چیز کے بارے میں اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، اس سے جو اعلیٰ اور قیمتی چیز وہاں تو بطریقہ اولا اللہ سے مانگنا ہے۔ تو تم جب کپڑے خریدنے جا رہے ہو تو وہاں اللہ سے نہیں مانگتے، اس کا مطلب تم نے دین کی حقیقت نہیں سمجھا۔ تو ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی حقیقت یہ ہے کہ وقت کے تقاضے کو سمجھو، اس وقت کا تقاضا کیا ہے، جس مومن نے جس مسلمان نے اس وقت کے تقاضے کو سمجھ لیا اس وقت دین کا کیا تقاضا ہے اور اس کو پورا کیا، فرمایا اس نے دین کو سمجھ لیا۔ چھوٹی سی مثال، نماز باجماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، اقامت ہو رہی ہے نماز جماعت سے، اور ادھر بیوی کو تکلیف ہو گئی کہ جلدی سے مجھے ہاسپٹل لے چلو۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کی بندی تھوڑا سا صبر کر، بس نماز جماعت میری چھوٹ جائے گی اور دس سال سے میری جماعت میں چھوٹی، میری جماعت چھوٹ جائے گی، میں ابھی جماعت پڑھ کے آتا ہوں، اس کو تڑپنا چھوڑ کے آ گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے دین کی حقیقت کو سمجھائی، کیوں، اس لیے کہ اس وقت دین کا تقاضا یہ تھا کہ بیوی کو لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچو، وہ ایک نماز نہیں، فرمایا لاکھوں جماعتوں کا ثواب فرشتے جو تمہارے نام اعمال میں لکھیں گے کہ اس نے اللہ کے دین کی حقیقت کو سمجھا۔ اور آج صوفی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جماعت سے نماز پڑھ لی میں نے، گھر میں کچھ بھی قرآن نیچا ہوا بچا رہا ہے، کوئی بات اللہ کے سپرد، بیوی تو خاص طور پہ اللہ کے سپرد، ارے اللہ نے تیرے سپرد کی تو اللہ کے سپرد کر رہا، بے وقوف آدمی، دو بول بول کے اللہ نے تیرے سپرد کی، اس کا کھانا پینا اس کا رہنا سہنا تیرے سپور تیرے ذمہ داری، اور تم اللہ کے ذمہ داری میں ڈال کے جا رہے ہو، اس کا مطلب تم نے دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ تو اس وقت تقاضا یہ ہے کہ بیوی کو لے کر جاؤ ہاسپٹل، تو یہ ہے تو فرمایا کہ دین کا تقاضا اس وقت کیا ہے، جس نے اس بات کو سمجھ لیا، فرمایا کہ اس نے دین کو سمجھ لیا، جس نے دین کی حقیقت کو سمجھ لیا اس کے لیے دین آسان ہو گیا، اب وہ پریشان نہیں ہوگا، جو اس وقت دین کا تقاضا ہوگا اس کو پورا کرے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے صحیح ستہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جریج بنی اسرائیل کا وہ عابد بہت عبادت کرتا تھا، اس نے ایک عبادت خانہ اپنا بنایا تو اس نے عبادت کرتا تھا، وہ نماز بکھرا، اس کی بوڑھی ماں آئی، اس نے آواز لگائی، اے جریج بات سن، وہ نماز میں، حدیث میں آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اس نے آپس میں آپ دل دل میں بات کی کہ اللہ ادھر تیری نماز ہے ادھر میری اماں کی پکار ہے، کیا کروں، بس تیری نماز پڑھتا رہتا ہوں۔ پھر وہ پکاری ہے جو ہے تیری پوری ماں تجھے پکارتی، بات تو سن، پھر اس کہ اللہ ادھر تیری نماز ہے ادھر اماں کی پکار ہے، کیا کروں، نہیں میں نماز پڑھتا رہتا ہوں۔ اس نے دو تین آوازیں لگائی، چوتھی آواز میں کہا کہ جریج تیری بوڑھی ماں تجھے پکار رہی ہے اور تو اس پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے، میں آج تجھے بدعا دیتی ہوں کہ تو بدکار عورتوں کا منہ دیکھ کر مرے، تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کنجریوں کا جب تک تو منہ نہ دیکھے۔ یہ کہہ کے چلیے وہ نماز میں، بس اگلے دن سے کیا تماشا ہوا کہ قوم کی خاتون طائفہ گوشت بھی بچہ ہے اور قوم کو کہا کہ جریج کا بچہ ہے, یہ تو ہمارا بڑا نیک آدمی آ بھی جائے. کہا جی دیکھ رہے تماشا. اوہو, اس پر ڈی این اے کا تو زمانہ تھا نہیں کہ ڈی این اے سے پتہ لگا لیں کہ کس کا ہے. آج کل تو کہتے ہیں ڈی این اے سے پتہ چلتا ہے. قوم تو کٹھی ہوگی, کہتے بدبخت کہیں کا شکل مومنہ کرتوت کافرہ ایسی تیسی اس کی جو اس جہیز کو کھینچا نیچے اور سارا عبادت خانہ ڈا دیا اس کا. کہا کہ لوگوں کو بیوقوف بناتا, یہ کیا تماشا کیا تم نے, یہ تیرا بچہ ہے. اب جب قوم اس کو مارنے کی دوڑی, کہا کہ بات سنو بات سنو, اس عورت سے کہا کہ بچہ ادھر قریب لاؤ. کہا کہ دیکھو اس میں جھگڑے کی بات نہیں, ہم اس بچے سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کا بچہ ہے, جو یہ کہہ دے گا اس پہ ہم عمل کر لیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ تین بچے جو بچپن میں بولے ہیں ان میں سے ایک وہ بچہ, ایک حضرت یوسف علیہ السلام, ایک وہ بچہ جو اس نے جرائد کی گواہی دی, ایک اور بچہ, تین بچے یہ جو بچپن میں بولے تھے. تو جرائد نے اس کی کھوپ میں انگلی ماری اور کہا کہ بتا تیرا باپ کون ہے. تو وہ بچہ بولا, کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے. جرائد نے کہا قوم سے کہا کہ دیکھو, اب قوم حیران. تو سورہ سے پوچھا ہاں یہ بات صحیح ہے, وہ چپ ہو گئی کہ ہاں بالکل صحیح, کچھ لوگوں نے مجھے پیسے دیے تھے کہ اس پر تومت لگانی ہے تو میں نے اس لیے ایسا کیا, واقعی بچہ پناہ چڑھوائے گا. آپ تو صاحب جناب اس کے پیروں میں گرنے لگے جی معاف کر دیجئے, آپ تو اللہ والے, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم آپ کا یہ جو عبادت خانہ سونے چاندی کا بناتے ہیں. کہا کہ نہیں بھائی, سونے چاندی کی ضرورت مٹی کا ہی بنا لو جیسا تھا, زیادہ ہائفر ہونے کی ضرورت نہیں, وہ ویسے ہی بنا دو جیسے مٹی کا تھا پہلے. کہتے اس کا مٹی کا پورا بنا دیا اس عبادت خانہ. اللہ اکبر. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ماں نے یہ بد دعا کی تھی کہ جرید تو بدکار عورتوں کا منہ دیکھ کر مرے, فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر وہ یہ کہتی کہ یہ تو بدکار عورتوں کے ساتھ زنا کر کے مرے تو فرمایا باوجود متقی ہونے کے وہ زنا کر کے مرے, نیک ہونے کے باوجود اس سے زنا سرزد ہوتا, اس لیے کہ ماں کی بد دعا نہیں. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جرائد اس وقت اس دین کے تقاضے کو نہیں سمجھا کہ اس وقت دین کا کیا تقاضا ہے, اس نے اس نماز کو سمجھا کہ یہ اب بہتر ہے ماں کی بات. اس لیے ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر گھر کے اندر آپ نماز میں ہیں, ماں نے پکارا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کی اور بات سننے والا نہیں ہے, میں ہی ہوں, میں نے اس کی فریاد سنی ہے, اور کیا معاملہ تکلیف ہے, آپ نماز توڑ دیجیے, توڑ کے اس کی بات سنیے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یا اللہ میں تو یہ نماز پڑھ رہا ہوں, میری اما کو تو خود ہی سنبھال دوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا. تو ان دین اور یسر کا ایک مطلب یہ کہ جس نے دین کی حقیقت کو پہچان دیا اس کے لیے دین آسان ہو گیا, اس کے لیے دین آسان ہو گیا. روزہ رکھا آپ نے, نفلی روزہ رکھا, مہمان آ گیا, مہمان یہ کہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں, آپ میزبان ہیں, آپ روزہ توڑ دیجیے. اس مہمان کے احترام میں روزہ توڑ دیجیے, اس کے ساتھ شریک ہو جائیے, یہ مستحب ہے. اس لیے کہ جب روزہ توڑ دیا تو اس کی قضائی کرنی ہے نا, کل کو رکھ دیجیے اور کیا, کل کو تو ٹوٹ گیا تو پرسوں کو رکھ دیجیے, کیونکہ نفلی روزہ جب توڑتے ہیں تو اس کی قضا نفلی روزہ اور کچھ نہیں ہے. رمضان کے روزوں کی طرح کفارہ نہیں ہے, کفارہ صرف رمضان کے روزے کا ہوتا ہے. تو نفلی روزہ رکھا, مہمان آ گیا تو فرمایا مہمان کا یہ حق ہے کہ آپ اس کی خاطر اپنا روزہ نفلی توڑ کر اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, آپ ایک گھر میں تشریف لائے, پوچھا کہ ہے کچھ گھر میں کھانے کو, اس میزبان سے پوچھا پکا دیا ہے, تو فرمایا کہ چلو کھائیے. حضرت انس فرماتے کہ آپ کا تو روزہ تھا. کہا کہ نہیں بعد میں رکھ لیں گے, کھاؤ. ظاہر ہے کہ نفل روزی کی قضا کر دیجیے, آسان آپ کے لیے دین آسان ہو گیا, کوئی آپ کے لیے پرابلم نہیں, پریشانی نہیں. لیکن جب دین کی حقیقت کو نہیں سمجھتا, وہ یہ سمجھ بیٹھتا کہ دین میں لگ گیا تو مارے گئے, آج اس وقت مسلمان دین کی حقیقت سمجھتا نہیں, وہ یہ سمجھتا کہ یار دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بس پھر دنیا گئی, حالانکہ اس کو پتا نہیں دیندار ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا پہلے پیروں میں آتی ہے, اب ذلیل ہو کر آتی ہے, جب تک دین میں نہیں تو وہ عزیز ہو کر آتی ہے, سر پہ چڑھ کے بولتی ہے, اور جب دین میں لگ گیا اب دنیا آتی ہے تو ذلیل ہو کے پیروں میں آتی ہے. خادموں حکم فرمائیے کیا کرنا ہے, بس کتنا بڑا فرق ہے. اس لیے فرمایا ان دین و یسر, دین انتہائی آسان, اور ایک مطلب اس کا یہ کہ ان دین و یسر کا مطلب ہے کہ دین کے احکام سیکھنا انتہائی آسان ہے, اس کے جو احکامات ہیں ان کو سیکھنا کوئی مشکل نہیں, ان کو سیکھنا انتہائی آسان. دیکھو آپ نے نماز پڑھنی ہے, نماز جب پڑھنی ہے وہ تو فرض ہے, جب نماز فرض ہے تو نماز کی شرائط ہیں کہ وضو ہونا چاہیے, پھر وضو کا طریقہ کیا ہے وہ پتا ہونا چاہیے, پھر نماز کی شرائط کر کے سطر چھپانا چاہیے, جب سطر چھپنے کی بات آئی تو اس کے لیے کپڑا چاہیے, کپڑا چاہنے کے لیے ضروری ہے کہ مارکیٹ میں جا کے کپڑا خریدیں, تو کپڑے کے خرید و فروخت کے مسائل آنے چاہیے. تو یہ ایک نماز کی وجہ سے پوری شریعت کے مسائل کھلتے ہیں, کیونکہ نماز کے لیے سطر چھپانا ہے, سطر کے لیے کپڑا چاہیے, تو کپڑے کی فیکٹریاں بن رہی, کپڑا بن رہا ہے, سب نماز کے لیے ہو رہا ہے بھائی. اب اس کپڑے کو خریدنا اس کی بات, پھر اس کپڑے میں کون سا کپڑا جائز ہے کون سا ناجائز ہے, ریشم جائز ہے یا ناجائز ہے, اب اس کے احکام. تو فرمایا کہ یہ احکام درجہ بدرجہ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر سے جڑے ہوئے ہیں, آپ جب اس کو سننے بیٹھیں گے پڑھنے بیٹھیں گے بالکل آپ منزل تک پہنچ جائیں گے, بہت آسان مشکل. زکات کا زمانہ آیا اور اگر خود بھی پڑھ سکے تو علماء دین, یہ بہت بڑی نعمت ہے, طلب علم کی چیز. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے, جس طریقے سے نماز فرض عین ہے اس طریقے سے اتنا علم حلال حرام کا حاصل کرنا کہ جس سے آپ کو حلال حرام کی تمیز ہو جائے یہ فرض عین ہے ہر ایک پر. آج اس سے ہم غافل ہیں اور طلب علم میں لگیے. اور حدیث فرمایا کہ تغفلو تکبر اللہ برزق طالب علم, اللہ تبارک و تعالیٰ طالب علم یعنی طالب علم کے رزق کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. طالب علم جو اللہ کے کا علم حاصل کرنے میں رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کا حال دیکھیں, وہ اس نیت سے وہاں داخل نہیں ہوتے کہ روٹی ملے گی, وہ تو کہتے ہیں قرآن سیکھ لیں, حافظ بن جائیں, قرآن کو سمجھ لیں, حدیثیں پڑھ لیں, اللہ کے نبی کا دین پڑھ لیں, ان کی روٹی چل رہی ہے کہ نہیں, کھاتے چل رہی. کتنی دنیا آج تک ان کی روٹی بند کرنے کی کوشش میں ہے لیکن روٹی بند ہوئی, میرا خیال ابھی تک تو نہیں بند ہوئی اور آگے بھی کوئی امکان نہیں. یہ کیا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان ہے, اللہ نے ذمہ داری جب لے لی ان کا رزق پہنچ رہا ہے, آپ کتنے دروازے بند کریں گے ان کو رزق پہنچ رہا ہے. ایک ایک مدرسے کا خرچہ 40-40 لاکھ مہینے کے خرچے ہیں, کہاں سے آ رہا ہے سب کو, کئی کئی ہزار طالب علم پڑھ رہے ہیں. میں خود جس مدرسے میں پڑھا ہوں 3-3 ہزار طالب علم کا کھانا صبح شام پک رہا ہے, اور وہ کھانا کیا دال نہیں, آپ یقین نہیں کریں گے آج 10 سال کے عرصے کے اندر انگلیوں پہ گر کے بتا سکتے ہیں کہ اتنی دفعہ دال پکی ہوگی, ورنہ بکرے کا گوشت اور روٹی, بکرے کا گوشت اور روٹی, بریانی اور گوشت, یہ حال ہے کیا شان. اور جبکہ بکرے کا گوشت وہاں سوچ کے لوگ کھاتے ہیں, اور وہاں پورا ایک کمرہ جس کے اندر مستقل بکرے بنے ہوئے ہیں, اور 8-10 بکرے روز کٹتے ہیں سامنے ہمارے آنکھوں دیکھ کر, سائی کاٹ کے گوشت بنا کے جا رہا ہے بکرے, اگلے دن پھر برابر پورا کم, یہ عالم. یہاں تک کہ باہر سے دائیں بائیں لوگ بھائی وہ برکت والا کھانا لیتے مزے سے, وہاں 5 روپے کا اوسط ملتا تھا, 5 روپے کتنا بڑا ڈونگا بکرے گوشت کا بھرا ہوا اور جناب روٹیاں دو, اور روٹی کیا بات ہے, ہمارے شیخ العزیز اور مودی مولا مفتی احمد رحمان صاحب فرماتے تھے بھائی یہ مدرسے کی روٹی کی کیا شان ہے تم کیا جانو, ہمیں کہتے تھے ہم طالب علم تھے, فرماتے تھے کہ تمہاری زندگیاں شہزادوں کی بھی ایسی زندگیاں نہیں ہیں جیسے تمہاری ہیں, تمہیں کیا پتا کہ جو تمہارے مزے ہیں بادشاہوں کو بھی ایسے مزے حاصل نہیں ہیں. تو اس وقت تو ہم طالب علم تھے, ہمیں کیا پتا. ہم کہتے ہیں ہاں باقی بات تو صحیح ہے, بادشاہوں کو بھی ایسے مزے حاصل نہیں ہیں, یہ کیا مزے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. صبح کو نازم ڈنڈا لے کے پھر پڑھو, شام کو ڈنڈا لے کے پھر اٹھو, یہی کام ہے, روٹی کھا لو اب نکلو. تو یہ یہ کوئی زندگی ہے, یہ لوگ ہم ہی اس وقت سوچتے تھے. لیکن اللہ اکبر. اور کہتے تھے جب تم یہاں سے جاؤ گے تم یہ زندگی کو یاد کرو گے, کاش واپس لوٹ آئے, لیکن لوٹ نہیں لوٹے گی. اور یہ حقیقت ہے کہ آج ہمیں وہ شب و روز یاد آتے ہیں. اللہ وہ راتیں, ان راتوں میں جیسے کہا کہ رات کو اللہ کو یاد کرو, وہ راتیں یاد آتی ہیں کہ اللہ اوپر مسجد کے کونے پہ ایک طالب علم کھڑا ہے, خدا کے آگے قرآن پڑھ رہا, گڑگڑا رہا ہے, ادھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, ادھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, کوئی گڑگڑا رومال سر پہ ڈال کے گڑگڑا رہا ہے, کوئی نفروں میں کھڑا گڑگڑا رہا قرآن پڑھ رہا ہے اللہ اکبر, کوئی لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. وہ راتیں, ان راتوں کا لطف لوٹ نہیں کرتا. عجیب ہے, رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی. تو وہ کوئی نہیں روک سکتا ہے. جب اللہ نے ذمہ داری لے لی تو پھر کون روک سکتا ہے. پہنچتا ہوں کس طرح خرچے پورے ہوتے ہیں اللہ جانتا, اللہ جانتا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ہمارا بنگالی باورچی تھا, وہ پتا ہوتا ہے پتا, وہ پتا پھٹ گیا سالن میں, تو ظاہر پتا تو کڑوا ہوتا ہے, سالن کڑوا ہو گیا پورے پتیلے کا. اب جب کھانے بیٹھے تو جیسے چکھا کڑوا تو آہستہ آہستہ کھسکنے لگے تھا کہ یار یہ آج تو جو ہے نا باہر ہوٹل سے کھانا پڑے گا. تو ناظم نے کہا میاں کہاں جاتے ہو, ناظم بھی پٹھان تھا اتنا اور ڈنڈا ہاتھ میں, کہاں جا رہے ہو. کہا جی بس کھا لیا. کھا کمپا کا روز چار چار روٹی میں بیٹھتا, آج آدھی روٹی کھا کے بھاگ رہا بس. کھا جی نہیں نہیں طبیعت نہیں, طبیعت خراب ہے, ایسی طرح میرے سامنے آدھی روٹی اور کھا. بڑے پریشان جا کے ایک طالب علم, بعض ایسے تھر پیرے بھی ہوتے, ایک طالب علم نے پلیٹ میں سالن لیا اور ہمارے مفتی احمد رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, عجیب درویش منچ انسان تھے, وہ بیٹھے تھے تم دفتر اہتمام میں, جا کے کہا کہ حضرت یہ دیکھے یہ سالن پکا. حضرت نے لیا میں کیا ہوا, کہا جی کڑوا سالن. حضرت نے منہ کو لگایا سارا پی گیا, سارا پی گیا, اور جو گوشت کی بوٹیاں آلو وہ بھی کھا گئے. تو میں کہ کیا ہوا نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوا مجھے. اور وہ چپ. کہا جی ہم سے تو نہیں کھایا جاتا. کہا کہ اس لیے تجھے نہیں کھایا جاتا, تو اس سے اس لیے نہیں کھایا جاتا کہ تجھے ابو ہریرہ کی بھوک یاد نہیں, تجھے صہیب رومی کے دکھ یاد نہیں ہے, تجھے ابو ہریرہ کی بھوک یاد نہیں کہ جو پتھر باندھ کے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے, تجھے صہیب رومی کے کب وہ کپڑا یاد نہیں. فرماتے کہ میں جب بیٹھتا ہوں تو میری شرمگاہ کھلتی ہے, اتنا سا میرے سر پہ کپڑا اور اپنے گھٹنے سمیٹ کے رسول اللہ کی حدیث سنتا تھا. تجھے اصحاب صفا کے ان طالب علموں کی بھوکے یاد نہیں, تبھی تو آج نظر کرتا ہے. کیا گھروں کے اندر سالن نہیں سڑ جاتے ہیں, کیا گھروں میں سالن کڑوے نہیں ہوتے. طالب علم نے پیر پکڑ لی, حضرت معاف کر دیجیے, خود اٹھ کے آ گئے, سب طالب علموں کا کہ کھاؤ. اور آپ یقین نہیں کریں گے اس کڑوے سالن میں کھانے کا جو لطف آیا تھا اس وقت, کیا میٹھے سالن میں بنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ابو ہریرہ کی بھوک سامنے تھی اور یہ طالب علم کھانا کھا رہا. آج ہم گھروں کے اندر موجود کھانوں پہ جو نخرے کرتے ہیں, ہمیں ابو ہریرہ کی بھوک یاد نہیں ہے, ہمیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بندے ہوئے پتھر یاد نہیں ہیں. حضرت سبحان آپ کی مجلس میں آتے ہیں, ایسا کہ رسول یہ بات کہی, خاموش ہو گئے. کہا کہ بولو کیا کہتے ہیں. کہا کہ بس جو کہنے آیا تھا اب مجھے کہنے کی حاجت نہیں رہی. کیا کہنے آیا؟ کہا کہ بھوک کی شکایت کرنے آیا تھا کہ تین دن کا بھوکا ہوں, لیکن آپ کے چہرے انور کو دیکھا, آپ کے چہرے کی سر و تازگی دیکھ کر میری بھوک اڑ گئی. محبت کا یہ عالم ہے, محبت کا یہ عالم ہے. اور آج آج کی محبتیں تو پیٹ بھری ہو تو محبت ہوتی ہے, جہاں بھوکا ہے تو محبوب فون کر رہی ہے کہ فون بند کر روٹی تو کھا رہے تھے کم وقت. آج کی محبت سچی محبت ہے صحابہ کی, چہرہ دیکھ کر بھوک اڑ گئی کہ سرکار دو عالم کا چہرہ چمچماتا. اور میں یہ دکھ کی بات کروں, کہا کہ نہیں پتا, حاجت نہیں. کہا کہ بولو بات کیا تھی. اس نے دامن اٹھایا, دو پتھر بندے ہوئے, ایک پتھر بندا ہوا ہے پیٹ پر, جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ صبح کے پیٹ میں روٹی کا لقمہ نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھا اور دامن نبوت آپ نے اٹھایا, آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے, جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اے امتی تیرا نبی تجھ سے پیچھے نہیں, تجھ سے آگے, تیرے پیٹ پہ ایک پتھر ہے تو تیرے نبی کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے, جس کے گھر پر مہینوں وہاں پر چولہا نہیں جل رہا, یہ تیرا وہ نبی. آج ہمیں اپنے اس نبی کی بھوک یاد نہیں ہے, تبھی آج نخرے کرتے ہیں, کھانے بچا دیتے ہیں, پرواہ نہیں. تو حضرت فرمایا کہ تمہیں ابو ہریرہ کی بھوک یاد ہوتی تو تم یہ شکایت نہ کرتا, بس اللہ والے کی اتنی سی باتیں خیال کرتی ہیں. تو بار کہہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ طالب علم بن جاؤ, طالب علم حاصل کرو, تو جب علم حاصل کرو گے تو اس کے احکام بہت آسان ہیں. جب دین کے احکام سیکھنا انتہائی آسان ہو گئے تو اس پر عمل کرنا اور آسان ہو گیا. اس لیے فرمایا ان دین یسرن, دین انتہائی آسان راستہ ہے. اور احب الدین الی اللہ علی حنفی انفی السما, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین کون سا؟ سیدھا اور آسان, سیدھا سادہ. وہ تفلیس کی طرح ٹیڑھا نہیں کہ تین ایک اور ایک تین, تین مل کر ایک اور ایک مل کر تین, یہ کیا تماشا ہے. تفلیس کا یہ مسئلہ آج تک عیسائیت کی دنیا خود حل نہیں کر سکی, اور کہتے بس مان لو تین مل کر ایک اور ایک تین, اس کو آج تک وہ حل نہیں کر سکتے. ایسا دین کفارہ, حضرت آدم نے گناہ کیا تھا, اس گناہ کے کفارے میں عیسیٰ سوری میں لٹک گئے, یہ سمجھ میں آنے والا دین. لیکن نہیں, دین محمد سیدھا اور آسان صاف دین, ایک حکم بالکل واضح, بالکل سیدھا سادہ. چاند دیکھو, چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر افطار کرو, بات ختم. چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر عید کرو, بات ختم. اگر آج دنیا اس حدیث پر عمل کرنے لگے تو چاند کا جھگڑا ختم. اس حدیث پر عمل نہیں, اس لیے چاند کا جھگڑا ہے. سیدھی سی بات, چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر افطار کرو, بات ختم. غم علیکم, اور اگر تم پر بادل آ جائیں, چاند کے اوپر اگر بادل آ جائیں اور تمہیں چاند نظر نہ آئے, تو فکملوا ثلاثین, تو پھر تم اس چاند کے مہینے کے 30 دن پورے کر کے اور اس کے بعد یکم ہے, یکم کو عید بنا لو, ختم. دیکھو بخاری کی حدیث میں حکم کیا ہے, اگر مسئلے پر بادل آ جائیں, چاند پر بادل آ جائیں, تو کتنے دن پورے کرو؟ 30 دن پورے کرو. اب یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ بادل کی پیچھے چاند ہو, حقیقت میں چاند پیچھے ہو لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے سیدھا سا اصول بتا دیا نا, نظر نہیں آ رہا, بس 30 دن پورے کرو شعبان کے, رمضان کے, اور یکم شعبان کو عید کرو. کوئی جھگڑا ہے؟ اب اگر آپ جب تک کمپیوٹر کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے, ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے, تو یہ جھگڑا قائم رہے گا. ان سر کی آنکھوں کے ساتھ تم جب دیکھنا شروع کر دو گے, جیسا سیدھا صاحب رسول اللہ نے حکم فرما دیا, دنیا سے چاند کا جھگڑا ختم ہو جائے. سعودی عرب والے آج بھی اگر سر کی آنکھوں کے ساتھ چاند دیکھنا شروع کر دے تو دنیا میں جھگڑا ختم. لیکن نہیں, ان کو تو امریکن نیول وہ ان کو بتاتی ہے کہ چاند کی پوزیشن کیا ہے, اس وقت کیا فضا ہے, چاند پیدا ہو گیا یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہوتی چاند کی ولادت, ایک ہوتا چاند کا ظہور. نبی پاک نے مدار قرار دیا ظہور کو, ظاہر کے پسرے پر ہو جائے اب آگے اس کا مہینہ گنو, پیدا ہو گیا اس کا اعتبار نہیں. یہاں پیدا ہونے کا حساب لگا کے, پیدا اتنے بجے پیدا ہوگا اور پیدا ہونے کے بعد اتنے 12 گھنٹے گزر جائیں گے تو مسئلے پر آ جائے گا, ایک ہفتے پہلے اعلان ہو جاتا ہے یہ فلاں پہلی تاریخ. نتیجہ یہ کہ امت میں جھگڑا, پوری دنیا میں جھگڑا. اور پھر امریکہ والے نعرہ لگاتے جی اتفاق تو اتحاد اسی میں ہے کہ سب ایک ہی دن روزہ رکھیں, سب ایک ہی دن عید منائیں. تو پھر یہ کوئی اتفاق اتحاد کے لیے کوئی ضروری دلیل نہیں, یہ تو ریئلٹی نہیں ہے, یہ تو بناوٹی بات ہے. یہ تو مصنوع اتحاد ہے، حقیقی اتحاد تو نہیں ہے. اگر یہی بات ہے تو کیلیفورنیا والے اور نیو یارک والے ایک ہی وقت میں فجر کی نماز پڑھا کریں. کل صبح جمعہ ہفتے کا دن تو سیٹرڈے، کل فجر کی نماز کیلیفورنیا والے اور نیو یارک والے ایک ہی ٹائم میں فجر کی نماز پڑھیں، ممکن؟ امپوسبل، ناممکن. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کے اپنے حالات رکھے ہیں، خطے کے جو جزرات ہیں یہ حالات ہیں. کئی چاند پہلے، کئی چاند بعد میں ہیں، کئی شام ہے، کئی رات ہے، کئی دن ہے. اب پاکستان والے اور امریکہ والے کیسے ایک ہی دن کے اندر ایک وقت میں سب کچھ کر سکتے ہیں؟ ناممکن بات. اس لیے جو حقیقت ہے اس حقیقت کو حقیقت رہنے دو، یہی دین کی کا سیدھا اور آسان اعلان ہے، کوئی جھگڑا نہیں. لیکن اگر آپ اپنی طرف سے مصنوع اتحاد کی کوشش کریں گے تو وہ اتحاد نہیں ہے، وہ اتحاد نہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث میں نے سنائی تھی ایک موقع پر، کہ جس کے اندر صاحب بتایا کہ ہر ملک کے لوگ اپنے ملک کے چاند کا اعتبار کر کے روزے رکھے گئے، بس بات ختم. اور اس میں ابن عباس کی حدیث موجود ہے کہ شام کے اندر چاند نظر آ گیا، ملک شام میں، مدینے میں نظر نہیں آیا، ملک شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھ رہے ہیں، ان کے ہاں جمعہ کا پہلا روزہ. اور ادھر قریب ان کے شاگرد ابن عباس کی جب مدینہ پہنچتے ہیں تو فرمایا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا جمعہ کا؟ کہا کہ نہیں، ہم نے تو جمعہ کی شام کو چاند دیکھا، اس لیے ہفتے کا ہمارا پہلا روزہ ہے. کہا جی ہم نے شام، ملک شام میں ہم نے جو جمعرات کی شام کو چاند دیکھ لیا تھا، جمعہ کا ہمارا پہلا روزہ تھا. ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے. تو قریب یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ امیر معاویہ کی چاند دیکھنے کے اعتبار نہیں کریں گے کہ انہوں نے چاند دیکھ لیا وہاں شام میں، تو لہٰذا آپ بھی روزہ رکھ رہے؟ فرمایا کہ نہیں. کیا کیوں؟ تو ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے ہمارے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر ملک کے لوگ اپنے مطلب کے اعتبار میں چاند دیکھ کر عبادت کریں. اب آپ بتائیے، جب چاند کا یہ اختلاف، روزہ وہاں پہلے یا بعد میں، تو یقینی اعتماد یہ ہے کہ عید بھی آگے پیچھے ہوئی ہوگی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے کہ جی ہو یہ عیسائیوں کی کرسمس تو ایک ہی دن ہوتی ہے پوری دنیا میں، اور یہ مسلمانوں کی عید جو ہے کسی کی آج ہے کسی کی کل ہے. میں تو کہا تھا کہ یار تم لوگ جلدی سے عیسائیوں کے اعتراض سے گھبرا جاتے ہو، تو اگر تم اتنے ڈفرینس سے گھبراتے ہو تو پھر تو اس کا مطلب ہے پاکستان اور امریکہ کے عیسائیوں کی کرسمس میں بھی ٹائمنگ کا فرق ہے. بعد 10 گھنٹے پہلے کرسمس منائی جا رہی ہے، یہاں 10 گھنٹے بعد، فرق ہے نا 10 گھنٹے. اس طرح آپ دنیا کے خطوں کا حساب لگائیں، 10-10, 12-12 گھنٹوں کے فرق وہاں بھی نظر آئیں گے. وہاں 25 دسمبر پہلے آ گیا، یہاں 25 دسمبر بعد میں آ رہا ہے، 12 گھنٹے کا فرق ہے. تو ڈفرینس تو وہاں بھی ہے، اس حقیقت سے تو یہ بھی نگاہیں نہیں چلا سکتے. تو ڈفرینس، فرق تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، فرق تو فرق ہے. اختلاف تو اختلاف ہے، ایک چونڈی جتنا اختلاف ہو یا ہاتھی جتنا اختلاف ہو، اختلاف اختلاف ہے. تو پھر تو کرسمس کے اندر بھی اختلاف ہے، کہ 10 گھنٹے پہلے کرسمس ہو رہی ہے، پھر 5 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے، پھر 6 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے. پھر تو انگلینڈ اور امریکہ والوں کی کرسمس میں کی ٹائمنگ میں بھی فرق ہو گیا. تو اس سے آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو دین اسلام کا ایک حسن ہے کہ اوقات کا نظام ایسا رکھا ہے کہ ہر لمحہ ایسا گزرتا ہے کائنات میں کہ کوئی نہ کوئی خطے کے انسان اللہ کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اگر ایک ہی وقت میں ساری دنیا کی عشاء کی نماز ہوتی تو پھر وقت ایک ایسا آتا کہ پوری کائنات غفلت نہیں سو رہی ہوتی. اللہ کو یہ گوارا نہیں، اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ ایک ملک کے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو رہے ہوں اور دوسرے ملک کے لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہوں. یہ اللہ کو مطلوب ہے. اللہ اپنی عبادت پر اطاعت کائنات سے ہر وقت چاہتا ہے. یہ اوقات کا یہ فرق کیا اللہ یہ مٹا نہیں سکتے تھے؟ فرق نہیں مٹانا مطلوب نہیں ہے. اس فرق کے اندر ہی تو حسن ہے. ایک جگہ اذانیں بند ہو رہی ہیں، مؤذن سو رہا ہے اور دوسرا مؤذن ایک خطے میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے خدا کی بڑائی بیان کر رہا ہے. ایک طرف کے لوگ سونے کا وضو کر رہے ہیں کہ وضو کر کے ہم سوئیں گے، اور دوسرے وقت کے لوگ جاگنے کا وضو کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ تو آپ کو دین کی جب حقیقت پتہ نہیں تو آپ کمپلیکس ہو جاتا ہے, گھبرا جاتے ہیں, اوہو یار یہ موضوع میں جھگڑا کیا ہوا, یہ موضوع نے بنا دیا ایک چاند دو چاند, یہ تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے, زیادہ سیدھا سادہ حساب کمپیوٹر سے نکالو ختم. نہیں, دین سیدھا سادہ آسان. اور اس کے بعد فرمایا کہ نہیں اشاعت دین احد الا غلبہ, فرمایا کہ کوئی دین سے مقابلے کی کوشش نہ کرے. دین نے جہاں پر تمہیں رخصت اور وسعت اور اجازت دی ہے اس کو اویل کرو, وہاں زیادہ اپنے تقوی اور اپنی تکڑا پن نہ دکھاؤ کہ نہیں نہیں ہم تو رخصت چھوڑ کر عزیمت پہ عمل کریں گے. فرمایا کہ اگر تو دین کے ساتھ مقابلے کی کوشش کرے گا تو غلبہ دین اس کو گرا دے گا, ہرا دے گا وہ دین کا مقابلہ نکل. لہذا تین سادے ٹوٹے پھوٹے کمزور مسلمان بن کر ہو تو یہ دین تمہیں لے کے چلے گا, اور اگر دین سے مقابلے کی کوشش کرو گے تو فرمایا یہ دین تمہیں ہرا دے گا. دین نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو, بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو. اب اگر یہ دین کے ساتھ مقابلے کی کوشش کرتا کہ نہیں نہیں ایسی طرح میں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا, فرما کہ دین تمہیں ہرا دے گا اور ایسا ہرائے گا کہ پھر اب تو بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے گا, اب تو اشارے کے قابل بھی نہیں رہے گا, بہتر یہ کہ تو بیٹھ کے نمازیں پڑھتا رہے. دین کا مقابلہ کبھی نہ کرنا, سیدھے سادے پھوٹے پھوٹے مسلمان بن کے رہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں میں اختیار دے دیا جاتا تھا کہ یہ رخصت ہے یہ عزیمت ہے, یہ آسان ہے یہ مشکل ہے, آپ لے لیجئے, مشکل میں اجر زیادہ ہے اور آسان میں اجر کم ہے, آپ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کے سامنے کمزور بندہ رہنا پسند ہے, میں آسان راستہ اختیار کروں. حالانکہ اللہ کا نبی وہ تو نبی ہیں, ثواب والا راستہ اختیار کر سکتے تھے, پر میں کہ نہیں مجھے اللہ کے سامنے کمزور بندہ رہنا پسند ہے, میں یہ آسان راستہ اختیار کروں. آپ آسان راستہ اختیار کروں. اس لیے فرمایا کہ کوئی دین سے مقابلے کی کوشش نہ کرے ورنہ دین اس کو ہرا دے گا. فصدقوا, پر استقامت کے ساتھ جو عمل شروع کرو استقامت کے ساتھ کرو, دوام کے ساتھ ناگا نہ کرو. وقاربوا المیانہ, ربی درمیان کا راستہ اختیار کرو, نہ بالکل دین سے دور چلے جاؤ نہ بہت دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرو, بیچ کا راستہ سیدھا سادہ اختیار کرو بس. وبشروا, اور خوش رہو, بس اتنا عمل کر کے خوش رہو, غمزدہ نہ رہو کہ او یار یہ دیکھو ہم تو یہ نہیں کر پائے وہ نہیں کر پائے. بس پانچ وقت کے فرائض پانچ وقت پورے ہو گئے, چند نفرے نصیب ہو گئی, پر خوش رہو کہ بہت کیا. اپنے آپ کو شادہ فرہا رکھو, انشاءاللہ اس کی برکت سے تمہارے اندر ہمت اور بڑھے گی اور تم آگے بڑھو گے. اگر اپنے آپ کو مایوس کرنے لگو گے تو پھر مایوس ہوتے چلے جاؤ. بس تین بل بدوا, اور صبح کے چند نوافل یعنی چاش کے وقت, چاش کے وقت چند نوافل پڑھ کے قوت حاصل کرو. بردوا, اور اثر اور زور کے درمیان کے وقت میں چند نوافل دو چار نوافل پڑھ کے قوت حاصل کرو. بشین میں سلجا, اور تحجد کے وقت چند نوافل. یہ تین اوقات فرائض واجبہ تو کرنا ہی ہے, اس کے علاوہ اتنا کرو کہ نوافل کا اہتمام کرو, چاش کے چار نوافل پڑھ لو, زور اثر کے درمیان موقع نکال کے چار نوافل اس وقت کو دو دو کر کے, اور پھر رات کو پچھلے پہر میں جاگو, تیسرے پہر میں جاگ کے تہجد کے دو چار نوافل پڑھ لو. بس اتنا کرتے رہو, باقی فرائض واجبات پورے کرتے رہو, اور اس پر استقامت سے چلتے رہو, فرمایا کہ تمہیں منزل مل جائے گی. یہی مطلوب, زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو گے اور دین کا مقابلے کی کوشش کرو گے تو پھر دین تم پر غالب آ جائے گا, تم دین پر غالب نہیں آ سکتے. اس لیے فرمایا تو بار کہہ رہے تو ہمارا دین دین محمد بہت آسان, اس کا ایک ہی حکم آسان, اور بات ہوئی کہ اس دین کی حقیقت جب انسان سمجھ جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ دین اسلام بہت آسان, اور انسان شادہ فرائض پر عمل کرتا ہے اور دنیا اس کے پیروں میں, اب سر پہ سوار نہیں. پہلے دنیا دار تھا تو دنیا سر پہ سوار تھی, بوجھ لگتی تھی, اور اب پیروں کے اندر ہے, پرواہی نہیں. اب یہ دولت کا گھوڑا اس کے اوپر تم سوار ہو, اب یہ گھوڑے کو جدھر چاہے دوڑاؤ, چاہے تو تمہیں جنت کی منزل پہ پہنچا دیں, لیکن پہلے ہی گھوڑا تمہارے اوپر سوار تھا اور تم مصیبت میں مبتلا. تو دین کی برکت سے تمہیں دین دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا سر پہ سوار کرنے کی چیز نہیں, پیروں کے نیچے رکھ کے چلنے کی چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللهم انا نسألك العفو والعافية والعافية. اللهم انا نسألك الحياة الطيبة. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.